الحمد لله الذي لا يفر من عروة الجمود ولا يبديه العداء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه واتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہماری گفتگو مسائل فقہ میں اس مسئلے کے ذیل میں چل رہی تھی کہ دو مورد بیان کرنے تھے یا بیان کر رہے تھے ہم، کہ جو عام طور پر لوگوں سے یہ اشتباہ ہو جاتا ہے، اور اتفاق سے کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج ایک سوال اسی سے متعلق آیا کہ یہی مسئلہ درپیش تھا ان کو، کہ جو دوسری صورت ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی شخص نہ جانتے ہوئے نہیں بلکہ اشتباہاً غلط فہمی کی بنا پر وقت سے پہلے افطار کر لے اور بعد میں متوجہ ہو کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو چونکہ غلط فہمی تھی لہذا کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا ہوگی. اور میرا خیال ہے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ احتیاط واجب ہے آگے سیستانی کی، آگے خوئی کی، کہ اگر شک ہے، مثلا اہل سنت کی اذان پڑھ کے غروب آفتاب ہوا یا نہیں ہوا، سن سیٹ ہوا یا نہیں ہوا، تو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اس صورت میں افطار نہیں کر سکتے، فتویٰ ہے، اور انتظار کرنا پڑے گا جب تک یقین یا اطمینان نہ ہو جائے. اور اگر مغرب شرعی نہ ہوئی ہو اور سن سیٹ کا یقین ہے، تو آگے سیستانی آگا کوئی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اس وقت مغرب کا ٹائم نہیں ہوا ہے، اور جو مغرب شریح جو شیعہ اذان کہلاتی ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا بنا پر احتیاط واجب. لیکن چونکہ موجودہ مراجعین میں آیت العظمیٰ آگئے سعید الحکیم دامہ ظلہ العالی جو نجف کے مراجعین میں سے ہے وہ غروب آفتاب پر افطار کی اجازت دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس بات کا خیال رکھا جائے، دو چار منٹ احتیاط کرنے سے کوئی آسمان زمین پر نہیں آ جائے گا۔ یہ بھی ایک عجیب سائیکولوجی ہماری کہ 15 گھنٹے 17 گھنٹے انسان انتظار کر لیتا ہے اور آخری کے 2 منٹ ایسا ہے جیسے اہل سنت کیا مکرو ہوتا ہے، ہمارے مکرو نہیں ہے، ہمارے مستحب ہے کہ نماز مغرب عشاء کے بعد انسان افطار کرے، نماز مغرب عشاء کے بعد افطار کرے، ہمارے کوئی کراہیت نہیں ہے، 12 بجے تک آپ کچھ نہ کھولیں۔ ہاں روزے کی نیت نہیں ہو سکتی کہ آپ کہ میں 12 بجے تک کا روزہ رکھوں گا، یہ بدعت ہے، یہ تشریح ہے، یہ حرام ہے، لیکن اگر آپ کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، کھجور نہیں کھائی، دعا نہیں پڑھی 12 بجے تک، رات 2 بجے تک، رات 3 بجے تک، آپ کو فرصت ہی نہیں ملی، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی کراہیت نہیں ہے، کوئی کراہیت، چھوٹی سی کراہیت بھی نہیں ہے، ضعیف سے ضعیف کراہیت نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک بڑا سائیکولوجیکل ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم ہو جائے تو ایک گھر میں ایک افراتفری ہوتی ہے، کیوں ہے یہ افراتفری، وہ تلن بھی آ رہی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی بھاگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ روڈوں پہ سمجھ میں آتا ہے ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں یہ افراتفری کی کیفیت بعض وقت واقعی ایک بہر شاید یہ سائیکولوجی انسان کی، کون سی سائیکولوجی نہیں معلوم مجھے، لیکن الائی حال تو انسان تھوڑی دیر صبر کر لے، صحیح ہے کہ آگے سیستانی کی احتیاط واجب ہے، آخوئی کی احتیاط واجب ہے، ایک رجوع کی گنجائش ہے، لیکن دوسری طرف مشہور فقہا قائل ہے اس بات کے کہ شیعہ ٹائم وہ حمر مشرقیہ، جو اہل سنت یعنی غروب آفتاب کے بعد جو حمر مشرقیہ جو سر سے گزر جائے، جو ہمارے یہاں جو شیعہ اذان کے نام سے مشہور ہیں، انسان رعایت کرے، اور یہ کوئی اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں یہ کوئی اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہہ کے چلے اتحاد بین المسلمین قائم کیا جائے، نہیں، یہ اب تشیع کی ایک آبرو کا مسئلہ ہے، یہ تشیع کی آبرو کا مسئلہ ہے، یعنی اجتماعی طور پر تو قطر اس کو پبلسٹی نہ کیا جائے قطر نہ کیا جائے، اس لیے کہ ایک تشیع کا کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ایک حد تک جو ہے وہ تشیع کے علامت بن چکی ہے، شعار بن چکا ہے، لہذا یہ اگر کام انجام دینا ہو تو انسان انفرادی طور پر اس کام کو بھی انجام اگر دینا چاہے تو، لیکن بہرحال احتیاط واجب ہے، مشہور فقہا نے وہ فتویٰ دیا ہے، اور واقعی تو خدا بہتر جانتا ہے، واقعی تو خدا بہتر جانتا ہے، میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، تکرار نہیں کرنی، کہ مجتہد کا فتویٰ ایک ظاہری حجت ہے، لوہے محفوظ نہیں ہے مجتہد کا فتویٰ، لہذا 2-4 منٹ کی احتیاط کی وجہ سے ہم کیوں اپنے روزے کو خراب کریں، اور جب ہم قیامت کے دن جائیں تو ہمارے نامۂ اعمال میں صحیح ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، معصیت نہیں ہوگی، جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، لیکن نامۂ اعمال میں شاید روزہ بھی نہ لکھا گیا ہو، اتنے گھنٹوں کی محنت ضائع ہو جائے، تو 2-4-5 منٹ کی انتظار کرنے سے آسمان زمین پر نہیں آ جائے گا، اور ویسے ہی مستحب ایک انسان پہلے نماز پڑھے اور پھر روزہ رکھے یا پھر روزہ افطار کرے۔ یہ ایک مورد۔ دوسرا مورد جو عام طور پر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، میں نے کہا کہ آج بھی اتفاق سے کسی نے اس سلسلے میں ہم سے سوال کیا، اور واقعا آج کل یہ چلیں اب میں یوں کہوں کہ ہمارے زمانے میں جب موبائل نہیں تھا تو اس وقت یہ بہت زیادہ مسئلہ سمجھ میں آتا تھا کہ لوگ یہ اشتباہ کر جاتے ہیں، آج کل تو انسان آنکھ بعد میں کھولتے ہیں، موبائل پہلے دیکھتا ہے، تو یہ اشتباہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سحری کی اور پتا چلا کہ 5 منٹ گزر چکے، 10 منٹ گزر چکے، ہماری لیٹ آنکھ کھلی، ہم نے سحری کرنا شروع کر دی، یعنی میں آج کی مثال دے رہا ہوں کہ آج بھی یعنی آج ہی یہ سوال آیا کہ اذان فجر کے بعد تک ہم سحری کرتے رہے، جیسے ہی پتہ چلا ہم نے سحری روک دی، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ شرن تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں شرن کوئی حرج نہیں سے مراد دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک حرام کا مسئلہ ہے, تین چیزیں ہیں, ایک حرام, ایک کفارہ اور ایک قضا. یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. حرام تو قتل نہیں ہے, حرام تو نہیں ہے, بلکہ اگر انسان جان بوجھ کر بھی نہ کرے ایسے کام, بالخصوص جوان افراد تھوڑے معذرت کے ساتھ تھوڑے لاوبالی ہوتے ہیں, تو جوانوں کو ایسی مستی سوچتی ہے, ایسی شرارتیں سوچتی ہے, لیکن نہ کریں کہ شرعی طور پر جائز ہے کہ انسان گھڑی نہ دیکھے, شک کے ٹائم ابھی اذان فجر کا ہوا یا نہیں ہوا, تو سحری کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے, اور کہیں کہ چلے اب ہم اتنی دیر بعد دیکھیں گے تاکہ ہم کو یہ بھی یقین نہ ہو کہ ہم نے کوئی سحری افطار سحری فجر کے ٹائم کے بعد تک کرتے رہے. لیکن مسئلہ شرعی کیا ہے؟ مسئلہ شرعی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو گیا, یقین ہو گیا کہ آپ نے ایسے توضیح مسائل, اگر آپ دیکھیں گے تو توضیح مسائل میں لکھا ہے تحقیق کیے بغیر, اگر آپ نے سحری کی تو یہ مسئلہ چلے گا جو بیان کرنے جا رہا ہوں. وہاں پہ لفظ تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز کا ٹائم ٹیبل دیکھ لیا اور گھڑی میں دیکھ لیا, یہ کر لی میں نے تحقیق. نہیں, تحقیق کا مطلب یہ کہ مجھے آسمان میں نماز فجر دیکھنا آتی ہو, نماز فجر میں جو سفیدی نکلتی ہے وہ دیکھنا بھی آتی ہو, اور یعنی مجھے اس کا علم بھی ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ شہر کی روشنی بھی نہ ہو, تاکہ وہ سفیدی جو بہت ہی باریک سی سفیدی ہے بقول قرآن کے خیط ابیض, ایک سفید داغے کی طرح ہے, تو جو عام طور پر اس روشنی میں نظر نہیں آتی ہے. تو تحقیق سے مراد یہ ہے کہ انسان آسمان کو دیکھے, نہ کہ ٹائم ٹیبل کو دیکھا اور گھڑی کو دیکھا اور تحقیق. ادا آئیے حال, اگر تحقیق کیے بغیر یعنی آسمان پہ دیکھے بغیر اگر انسان سحری کر لے اور بعد میں یقین ہو جائے یا اطمینان ہو جائے کہ میں نے جو سحری کھائی تھی یا کچھ بھی کھایا تھا پیا تھا وہ اذان فجر کے بعد کھایا پیا, تو یہ دوسرا وہ مورد ہے جو بہت زیادہ لوگوں سے مسٹیک ہوتی ہے, بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں. اس میں کوئی کفارہ واجب نہیں ہے, لیکن واجب ہے اس روزے کو کمپلیٹ کریں, اس روزے کو مکمل کریں. آپ کچھ کھائے پیے نہیں, اس روزے کو مکمل کرنا واجب ہے, اور ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی فقط قضا کرنی ہے. حرام بھی نہیں ہے, کفارہ بھی نہیں ہے, لیکن قضا اس شخص کے اوپر واجب ہو جائے گی کہ جس سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہاں پر مجھے نہیں معلوم یہ مسئلہ شرعی تو نہیں ہے, لیکن ایک احتیاط ہے کہ فجر کے ٹائم میں تھوڑی سی احتیاط برتی جائے ٹائم کے اعتبار سے. یہ جو عام طور پر ٹائم ٹیبل دیا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط کی جائے, کیونکہ ہم نے قم کے بعض اساتید سے بھی معلوم کیا, نجف میں ظاہراً آگے سیستانی کے دفتر سے بھی جو ایک نماز کا ٹائم ٹیبل شائع ہوا ہے اس کے نیچے انہوں نے ایک فٹ نوٹ لکھا ہے, تو اطمینان, تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں, تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں نماز فجر کے لیے. ہاں روزہ اسی ٹائم پہ بند کریں, لیکن نماز فجر تھوڑی تاخیر سے پڑھیں, تھوڑا سا انتظار کر کے. ہماری گفتگو جو مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ کفارہ کب واجب ہے. اب یہ دو مثالیں میں نے دی آپ کو, یہ دو مثالیں دی, ان دونوں مثالوں میں کفارہ نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے, کفارہ بھی نہیں ہے. کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی مبتلات روزہ کو انجام دے. مبتلات روزہ یعنی جو روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں, کھانا پینا اور جو مبتلات روزہ ہیں, غسل جنابت کو انجام نہ دینا, تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں اذان صبح سے پہلے غسل نہ کرنا. ہاں اگر دن میں اگر غسل सोते हुए वाजिब हो गया तो कोई मुजायका नहीं है, सिंपल। नमाजों के लिए गुसल करे, रोजे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कफारा का वाजिब होता है जब मुबतिलाते रोजा, रोजे को तोड़ देने वाली चीजों का अंजाम दे जानबूझकर, तो कफारा वाजिब होता है। अच्छा, अब लोग सवाल करते हैं, बिलखुसूस खवातीन की जानिब से ये सवाल आता है, क्योंकि छोटी सी उम्र में बच्चियां बालिग हो जाती हैं। कदीम जमाने में वो दीनी अवेयरनेस जो आम तौर पर लोगों में नहीं था आज के कंपेरेटिवली, तो लोग सवाल करते हैं कि हमने बचपने में 2 साल 3 साल 4 साल रोजे नहीं रखे, बचपने में रोजे नहीं रखे, अवेयरनेस नहीं थी, मालूम नहीं था कि रोजे वाजिब है। तो कजा तो वाजिब है, कजा में कोई छूट नहीं मिलेगी, कजा वाजिब है, लेकिन कफारा वाजिब है वाजिब नहीं है। इसमें अब कानून कि कफारा उस सूरत में वाजिब है कि आगे खोई ये कहते हैं कि जब मालूम हो कि ये चीज रोजे को बातिल कर देती है, या रोजे का वाजिब होना मालूम था। अब वो बच्चियां जिन्होंने बचपने में रोजे नहीं रखे, ये ख्याल करते हुए ये समझते हुए कि रोजे वाजिब ही नहीं है, रोजे वाजिब ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं थी, वुजूब रोजा वुजूब सौम रोजे के वुजूब के बारे में नहीं मालूम था, रोजे के वुजूब रोजे के वाजिब होने के बारे में नहीं मालूम था, इस सूरत में उन रोजों की कजा है कफारा नहीं है। या किसी मुब्तिला के रोजा के बारे में नहीं मालूम कि ये मुब्तिल ये रोजे को मुब्तिल करेगा या नहीं करेगा, तो कजा वाजिब है कफारा वाजिब नहीं है। लेकिन आगे सीस्तानी एक पॉइंट को एग्जाम करते इस रूल से कि कजा के साथ साथ कफारा भी वाजिब है, किस शख्स के लिए, किस बच्ची के लिए, जो जाहिले मुकसिर हो और उस वक्त अभी मुझे एक अभी अभी एक शक तारी हो गया, तो अब ये जो एक्सेप्शन है आगे सीसानी का ये मैं कल बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी दो चीजों के दरमियान शक हो गया कि आगे सीस्तानी इसमें एक एक्सेप्शन बयान करते हैं, किस मसले में, कि वो बच्चे या बच्चियां जिन्होंने बचपन में रोजे छोड़े और उनको नहीं मालूम था कि रोजे वाजिब हैं, उनको नहीं मालूम था कि रोजे वाजिब है, ये मैं इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में बयान करूंगा। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم, اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم। हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि खुतबाए या दुआए माहे मुबारक रमजान जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से सहीफ़े सज्जादिया में नकल हुआ है, और आपकी खिदमत में बयान किया कि इब्तिदाई चंद जुमलात को बयान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सलामुल्लाह अलैह दुआ इस तरह पढ़ा करते थे। अच्छा, यहाँ पर आपकी खिदमत में एक नुक्ता बयान कर दूँ लफ्ज़ माह रमज़ान रमज़ान के हवाले से। रिवायतों में खाली रमज़ान कहने की ममानियत आई है, खाली रमज़ान कहने की ममानियत आई है, और कंडेम किया है अगर इंसान खाली रमज़ान कहे यानि माह रमज़ान ना कहे। रिवायत है पांचवी इमाम इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से कि रावी कहता है फ़ज़करना रमज़ान, हमने रमज़ान कहा, فقال علیہ السلام تو امام فرماتے ہیں لا تقولوا حاذا، لا تقولوا مت کہو حاذا رمضان، ذهب رمضان، جا رمضان، یہ مت کہو. کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ مت کہو کہ یہ رمضان ہے، رمضان گیا، رمضان آیا، یہ مت کہو. کیوں؟ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان اسم من اسماء اللہ سبحانہ وتعالی، کہ رمضان جو ہے وہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لا یجیو ولا یذهبو وہذا ہوا، یہ حاضر ہوا میرا جملہ تھا، کہ اللہ سبحانہ کا نام ہے، اللہ آتا ہے، اللہ جاتا ہے، نہیں ہو سکتا یہ. اللہ بدن نہیں رکھتا ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا ہے، اللہ کا آنا اللہ کا جانا معقول نہیں ہے. لہذا یہ مت کہو کہ جا رمضان، ذہب رمضان، رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، یہ مت کہو. امام علیہ السلام نے ایک اور بات، حاضر رمضان، چونکہ حاضر رمضان یعنی ایک چیز کی طرف اشارہ ہے، اور جسم کی طرف اشارہ کیا جاتا تو خدا جسم سے بری ہے. پھر کیا کہو؟ امام علیہ السلام فرماتے لیکن قولو شہر رمضان، شہر رمضان کہو، صحیح نا، کہ شہر کو رمضان کی طرف اضافہ کرو، شہر رمضان کہو جو اللہ کا نام ہے. اچھا اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ آنے جانے والی چیز نہیں ہے. اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ رمضان کی اہمیت کی وجہ سے خالی رمضان کو کہنے کو منع کیا امام نے، بلکہ چونکہ رمضان آنے جانے والی چیز نہیں، کیونکہ اللہ کا نام ہے، اللہ آنے جانے والی چیز نہیں ہے، اللہ آنے والی ذات، آنے جانے والی ذات نہیں ہے، لہذا چونکہ وہ خالی رمضان، جا رمضان و ذہب رمضان، رمضان آیا رمضان گیا مت کہو، اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس دو اور روایات ہیں، توجہ کریں، دو اور روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، خود رمضان، خالی رمضان کہنا یہ مذمت ہے، یہ احترام کے منافی اور احترام کے خلاف ہے. کہ امام علیہ السلام امیر المومنین سے، چھٹے امام روایت کو نقل کرتے ہیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے، کہ امیر المومنین فرماتے ہیں قولوا شہر رمضان، شہر رمضان کہو، فانکم لا تدرون ما رمضان، تمہیں نہیں معلوم کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کی کیا عظمت ہے، رمضان کا کیا مقام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی رمضان کہنا یہ رمضان کی توہین ہے، احانت ہے. پس امام علیہ السلام یہاں پر منع کرتے ہیں. یا شہید اول اس روایت کو نقل کرتے ہیں امام کاظم علیہ السلام سے، کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تقولوا رمضان فانکم لا تدرون ما رمضان من قاله فليتصدق وليصوم کفارتا. دیکھیں کہ خالی رمضان مت کو، ساتھ میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقولوا رمضان، رمضان مت کو، فانکم لا تدرون ما رمضان، تمہیں نہیں معلوم کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان کا مقام کیا ہے. من قاله، اور اگر کوئی خالی رمضان کہے تو وہ صدقہ دے اور کفارے کے طور پر روزہ رکھے، صحیح نا. تو اب یہاں پر ایک بحث فقہی آگے چھڑتی ہے کہ امام علیہ السلام نے منع کیا ہے تو آیا یہ حرام ہے اس طریقے سے کہنا. خب کہتے ہیں کہ یہ نہیں، نہیں تنزیہ ہے، نہیں یہ تحریمی نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ تحد مکرو ہے، ایک مکرو کام ہے، ایک نامناسب کام ہے، صحیح ہے نا، حرام نہیں ہے. تو جس طریقے انسان دوسری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، ان چیزوں سے بھی جو وہ پرہیز کرے، کوشش کرے ماہ رمضان یا رمضان المبارک اس طریقے سے تعبیر استعمال کرے تاکہ اس کی عظمت جو وہ باقی رہے. خوب یہ ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، ملاحظہ فرمایا. خوب اب دعا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ، خدا نے متعال کی تمام تعریف ہے، تمام حمد خدا کے لیے جس نے ہمیں خدا کی حمد کی ہدایت کی. یعنی انسان خدا کی حمد بھی خدا کی ہدایت کے بغیر نہیں کر سکتا. اور یہ بہت بہت ہی واضح ہے, بہت ہی واضح بات ہے یہ کہ ہر چیز کے لیے, ہر نیک عمل کے لیے, ہر عبادت کے لیے, ہر نیک اور خیر کے لیے خدا کی ہدایت ضروری ہے, خدا کی ہدایت ضروری ہے. لہذا جو ہے وہ الحمدللہ الذی ہداہ لحمدہی, تمام تعریف ہے اس خدا کی. چونکہ تعریف ہے, خدا کا شکر کس بات پہ ادا کیا جاتا ہے؟ خدا کا شکر, خدا کی حمد ادا کی جاتی ہے نعمت کے اوپر, اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے, ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. وہ جو آئے اکمال ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی, جب دین مکمل کیا, یعنی دین کی دین خوب دین ہدایت سے ریلیٹ کرتا ہے, جب دین مکمل کیا تو اس کو کیا تعبیر کیا, اتممت علیکم نعمتی, میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا, یعنی جو ہم نے ہدایت دی, جو ہم نے ہدایت کا پیغام دیا, یہ ہدایت کا پیغام نعمت ہے. یہ تو ہر ہدایت نعمت الہی ہے. اور دو چیزیں یاد رکھیے گا, دیکھیں توجہ کیجیے گا کہ ہر ہدایت خدا کی جانب سے ہے, ایک بات. دوسری بات, ہر ہدایت نعمت ہے. جب یہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی کہ ہدایت خدا کی جانب سے ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہدایت نعمت ہے, تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. کیا ہے رزلٹ؟ کہ خدا کی ہم کی جائے گی اور خدا کا شکر ادا کیا جائے گا, صحیح نا؟ بس امام سجاد علیہ السلام اس دعا میں یہ فرمانا چاہتے, یہ دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے امام سجاد علیہ السلام. یہ ہے معارف, یہ ہے معارف, یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس جملے سے کہ الحمدللہ الذی ہدانا ہو ہدانا لحمدہی, ان دو اس ایک جملے سے یہ دو نقطے جو وہ سمجھ میں آتے ہیں, وجعلنا من اہلہی, اور ہمیں اہل حمد میں سے قرار دیا, قلیل من عبادی الشکور, کہ خدا کا شکوہ ہے کہ میرے کم بندے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں, کم بندے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں. بس جو ہے وہ خداوند متعال نے یہ توفیق دی کہ ہمیں بندہ شکور بننے کی, ہمیں بندہ شکور بننے کی توفیق حاصل ہوئی. کیوں؟ لنکون لاحسانہم من الشاکرین, تاکہ ہم نے یہ خدا نے ہمیں خود ہم نے ہم کی ہم نے ہم کی ہمیں ہم کی خدا نے توفیق دی, اور خداوند متعال نے ہمیں اس کا اہل قرار دیا, تاکہ ہم خدا کی نعمتوں کا, خدا کے احسانات کا شکریہ ادا کر سکیں. بس کیا پتہ چلا کہ ہدایت دینا خدا کی طرف سے ایک احسان ہے, خدا کی طرف سے احسان ہے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے آپ کسی کے اوپر فضل کریں. دیکھیں, ایک ہوتی ہے جزا, ایک ہوتی ہے اجرت. اجرت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی جب کسی کو سروس دیتا ہے تو اس کا مستحق ہوتا ہے. اب وہ جو اس کو دے گا وہ اس کا حق دے گا, وہ احسان نہیں کرے گا. احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان وہ جو اس کے حق سے بڑھ کر دیا جائے, اس کو احسان کیا جاتا ہے. لہذا اگر مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو کوئی سروس دیتا ہے, آپ کے گاڑی صاف کرتا ہے, یا آپ کی کوئی خدمت کرتا ہے, گھر کا کوئی کام کرتا ہے, کوئی آپ کے گھر میں میڈ ہے, ورکر ہے, کوئی بھی آپ کو خدمت دینے والے ہیں, اگر آپ کی ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ہم آپ کو مہینے کے اتنے دیں گے, یہ ان کا اجر ہے, یہ ان کی اجرت ہے, یہ ان کی اجرت ہے, صحیح نا؟ یہ احسان نہیں ہے, یہ احسان نہیں ہے. دیکھیں خدا کا لطف دیکھیے گا آگے جا کر, آگے جا کر خدا کا کرم دیکھیں. بس یہ کیا ہے؟ یہ اجرت ہے. لیکن جب آپ اپنی میٹ کو یا اپنے امپلائی کو جب آپ اپنی اجرت سے بڑھ کر دیتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں احسان کیا آپ نے, وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا, وہ مہربانی کہے گا, وہ کہے گا مہربانی. اگرچہ اگر انسان باعزت ہو اور एटिकेट्स रखने वाला हो, अदब और एहतराम का ख्याल रखने वाला हो, तो वो मुमकिन है उजरत पर भी शुक्रिया अदा करे, लेकिन जब उजरत से बढ़कर दिया जाता है तो उसको एहसान कहा जाता है। तो अब यहां पर खुदावंद मुताल ने जो हम पर एहसान किया नेमतों की शक्ल में, आप देखिए किस तरीके से हर चीज, इसको कहते हैं तौहीद अफआली। अब मैं इस मुश्किल गुफ्तगू में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इसका सिर्फ तर्जुमा कर दूं, तौहीद अफआली का मतलब क्या है? तौहीद अफआली का मतलब ये कि जितना भी एक्शन काम इस दुनिया में हो रहा है, इसका एंड खुदावंद मुताल की जात है, खुदावंद मुताल की जात है, सही ना? इसको कहते हैं तौहीद अफआली। अब यहां पर खुदा की हमद हम कर रहे हैं, किस बात पर? कि खुदा ने हमें हमद करने की तौफीक दी, हमें हमद करने की हिदायत दी, और हमें हमद करने वाले का अहल करार दिया, इसलिए ताकि हम उसके एहसानात का शुक्र अदा कर सके। इसीलिए बाज रिवायतों में आया है ना कि खुदा का शुक्र अदा नहीं हो सकता है, खुदा का शुक्र अदा नहीं हो सकता है। अब देखिए मैं आपको इस तरह मिसाल दूं कि खुदावंद ने मुताल ने एक नेमत दी, उस नेमत का शुक्र करने वाले हम बन गए, उस नेमत का शुक्र करने वाले बन गए। कब बने? जब खुदावंद मुताल ने हम की तौफीक दी, हम की हिदायत दी। खूब, आपने उस नेमत का तो शुक्रिया अदा कर दिया, ये जो हम की नेमत दी इसका भी तो शुक्रिया अदा करें, इसकी भी तो हम करें। जब आप इसकी हम करेंगे तो फिर एक और हम की तौफीक हासिल हुई। लिहाजा रिवायतों में आया कि खुदा की हम्द और खुदा का शुक्र अदा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है कि खुदा का शुक्र और खुदा की हम को अदा किया जा सके, क्योंकि हर शुक्र तकाजा करता है कि खुदा का एक और शुक्र अदा किया जाए। फिर उस शुक्र के लिए अगर हम उस शुक्र को अदा करते हैं तो फिर वो शुक्र तकाजा करता है कि एक और शुक्र का अदा किया जाए। लिहाजा खुदा का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता है। लिहाजा हजरत मूसा कलीमुल्ला से, तवज्जो कीजिएगा, हजरत मूसा कलीमुल्ला से जब खुदावंद मुताल ने कहा कि मेरे हक के शुक्र अदा करो, तवज्जो कीजिएगा, कितना करीम है हमारा खुदा, कितना रहीम है खुदा, क्या करम है उस खुदा का कि हमारा सिर्फ और सिर्फ बंदे से एक चीज चाहिए, एक चीज, वो है तवज्जो, वो है तवज्जो। हम मुतवज्जे हो जाए तो वलीउल्लाह बन जाए, हम मुतवज्जे हो जाए खुदा का कुर्ब हासिल हो जाए। हमारी सबसे बड़ी खराबी यह है कि हम मुतवज्जे नहीं है। अब तवज्जो करें, खुदावंद मुताल ने हजरत मूसा से कहा कि ऐ मूसा, मेरी हम करो और हक के हम को अदा करो, हक है हक अदा करो, हक के हम, हक के शुक्र अदा करो। हजरत मूसा ने कहा या इलाही, हजरत मूसा नबी खुदा के, जानते हैं। अच्छा, अब दो तवज्जो कीजिएगा, अब दो मसले हैं। एक तो इन तउद्दू नेमतल्लाह इल्ला तुहसूहा, इस तसलसुल को जो हमने बयान किया इससे कते नजर एक दूसरी मुश्किल क्या हमारे लिए, दूसरी मुश्किल है कि मगर खुदा की नेमत को शुमार कौन कर सकता है। आज का दिन आप जरा बैठिए और बैठकर खुदा की नेमतों को शुमार करना शुरू करें। आप मोटी मोटी चीजें गिन लेंगे, इफ्तार पे ये खाया, सहरी पे ये खाया, नहीं, इन नेमतों में से एक नेमत है सांस, कितनी मरतबा सांस ली उसको भी शुमार करें। तो दो एतबार से मुश्किल है हक के शुक्र अदा करना। तो एक मरतबा हजरत मूसा से खुदावंद मुताल ने कहा कि हक के शुक्र अदा करो, कहा या इलाही, किस तरीके से मैं हक के शुक्र अदा करूं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुहाल है मेरे लिए कि मैं तेरा हक के शुक्र अदा करूं। खुदावंद मुताल की तरफ से पैगाम आया, जवाब आया, ए मूसा, अब जबकि तुमने एतराफ कर लिया, ये है करम इलाही, जब अब तुमने एतराफ कर लिया इस बात का कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, मैं तुमको हक के शुक्र अदा करने वालों में शुमार करता हूं। फकत ये एतराफ करना, फकत ये रियलाइज करना कि खुदाया नहीं कर सकता हूं मैं, आप कहें कि हमारे बैक ऑफ द माइंड इस तरीके से नहीं चलेगा, ये बैक ऑफ द माइंड, ये हक के शुक्र अदा करने के लिए काफी नहीं है। हक के शुक्र अदा करने के लिए जरूरी है कि हम एतराफ करें, جب ہم سجدہ شکر میں جائیں ایک لمحے کے لیے اس کو اعتراف کریں تاکہ حق شکر ادا کریں، یہ اعتراف ضروری ہے، نہیں کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے، کوئی بچہ ہم سے سوال کرے یا کوئی اس کا سوال کرے کہ حق خدا کا شکر ادا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، آپ ایک گھنٹے کی تقریر کر دیں میری طرح ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوا اور پھر آپ کو یہ کہا جائے کہ تم نے حق شکر ادا کر دیا، نہیں یہ کافی نہیں، انسان اعتراف کرے، انسان جب تک اعتراف نہ کرے اس وقت تک حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جب ہم شکر کریں سجدہ شکر کریں، کہ سجدہ شکر کے بارے میں پرسوں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ توجہ کریں تعلیم واقعا کن کن خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں گے کہ خداوند متعال نے آل محمد جیسے ہادی ہم کو عطا کیے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور ظاہرا ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جتنا تفحص کیا جتنی تحقیق کی کہ فقط ایک مذہب تشیع کو یہ حسن حاصل ہے، یہ خوش قسمتی حاصل ہے، کیا کہ مذہب تشیع میں نماز ایک نعمت ہے اور نماز کے بعد کا سجدہ شکر فقط مذہب تشیع میں ہے، فقط مذہب تشیع میں سجدہ شکر کا حکم ہے، حتیٰ میں نے بعض اہل سنت کے استفتاد دیکھے انہوں نے لکھا ہے، یعنی واقعا آپ تعصب دیکھیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نماز کے بعد کا سجدہ بدعت ہے، تراویح بدعت حسنہ ہو سکتی ہے، تراویح جو قطعی طور پر نہ اللہ نے بیان کی ہے نہ رسول نے بیان کی ہے وہ نعمت حسنہ اچھی بدعت ہو سکتی ہے، لیکن سجدہ شکر، بھائی میرا سوال یہ ہے مسلمانوں سے، مگر سجدے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، مگر شکر کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، خب اگر تراویح اگر بدعت حسنہ ہو سکتی ہے تو پھر سجدہ شکر کو کیوں نہیں، اس لیے کہ رافضی مانتے ہیں شیعہ مانتے ہیں، لہذا وہ بدعت بن گئی، وہ بدعت ہے، بری بدعت ہے، خب سجدہ شکر کی کوئی قید تو نہیں ہے نا، سجدہ شکر کی کوئی قید تو نہیں ہے، 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی، دیکھیں نا یہ اب شکر کا انکار تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا نا کہ حکم خدا ہے ہی نہیں شکر کا، نہیں ہے، قرآن کی آیات ہے متعدد کثرت کے ساتھ شکر کی، ان اللہ یحب الشاکرین، ظاہر میں اگر اشتوا نہ کروں، لیکن کثرت کے ساتھ جو شکر کرنے والے کی جو کہ وہ سلسلے میں آیات ہے، ان شکرتم لازیدنکم قلیل من عبادی الشکور، تو اصل شکر خدا تو ایک اچھی چیز ہے یا نہیں ہے، پھر آخر نماز کے بعد کے شکر کے سجدے کو کیوں بدعت کہا گیا، اس لیے کہ رافضی انجام دیتے ہیں شیعہ انجام دیتے ہیں، یہ وجہ ہے، بہرحال لیکن شیعہ مذہب وہ ہے جو تعلیمات آل محمد علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے نماز کے بعد کے سجدہ شکر کو ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد کے سجدہ شکر کو ادا کرتے ہیں اور نماز کو نعمت سمجھتے ہیں، نماز کو نعمت سمجھتے ہیں، توجہ کیا آپ نے، یہ واقعا ایک لطف ہے خداوند متعال کا کہ آل محمد کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت حاصل ہوئی ہے، بہرحال میں زیادہ اس میں وقت نہیں لگانا چاہتا، لنکونا، خدا نے ہمیں یہ توفیق دی، اس لیے توفیق دی، لإحسان ہی من الشاکرین، تاکہ ہم اس کے احسان اور نعمتوں کے مد مقابل شکر کر سکیں، وَلَيَجْزِيَنَّ عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ، توجہ کریں، وَلَيَجْزِيَنَّ عَلَى ذَلِكَ، آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا میں نے اجرت اور احسان کے درمیان کا فرق، اجرت اور احسان کے مقابلے کا فرق، احسان کس کو کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کسی شخص کو اس کے حق سے ہٹ کر کوئی چیز عطا کریں اس کو احسان کہتے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، یہ خدا کا کرم ہے کہ قرآن میں بھی جابجا ان اللہ یحب المحسنین، اگر میں اشتباہ نہ کروں کہ خدا محسن احسان کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی خدا کس کو محسن کہہ رہا ہے، جو واجبات کو انجام دے رہا ہے، جو اطاعت الہی کو انجام دے رہا ہے، جو عبادت الہی کو انجام دے رہا ہے، جو معصیت سے بچ رہا ہے، وہ ہے محسن۔ ہم محسن ہیں، ہم نے خدا پر احسان کیا، بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس کی اطاعت کریں، بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں، بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس کے واجبات کو انجام دیں اور گناہوں سے بچیں، اس کے عوامل آرڈرز کو فالو کریں اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اسے ہم رک جائیں۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان وہاں پر ہوتا ہے جو آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ جہاں پر کسی کا حق نہ ہو وہاں پر ادا کیا جائے۔ یہاں تو حق مولویت ہے، حق مولویت ہے، حق مولویت یعنی اس کے مولا ہونے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کریں، یہ خود حق ہے۔ لہذا ہم کوئی احسان نہیں کرے خدا کی ذات پر، ہم ساری زندگی سجدہ الہی میں بھی اگر پڑے رہیں تو بھی احسان کرنے والے نہیں، یہ حق مولویت ہے، یہ حق مولویت ہے۔ لیکن خداوند متعال کا کرم کیا ہے؟ خداوند متعال کا کرم یہ ہے کہ اس کو احسان سے تعبیر کر رہا ہے، اس کو انجام دینے والے کو خدا محسن کہہ رہا ہے۔ یہ کمال الہی ہے، یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ توجہ دے، وَلَيَجْزِيَنَّ، اور ہمیں جزا دے رہا ہے، عَلَى ذَلِكَ، اس حمد کرنے کے اوپر، جزا المحسنین۔ واہ، دیکھیں، ایک دفعہ آپ نے کسی کی اجرت کو ادا کیا، یعنی کیا لطافت ہے، آپ نے کسی کا حق ادا کیا، اس نے شکریہ کہا، آپ نے کسی کی اجرت ادا کی، توجہ کیجیے گا، آپ نے کسی کی اجرت ادا کی، اس نے شکریہ کیا، تو یہ جو اس نے شکریہ کیا، یہ جزا الاحسان نہیں تھا اس کا شکریہ، بلکہ جزائے اجرت تھی، اس کا شکریہ کرنا جزائے اجرت تھی۔ لیکن خداوند متعال، اگرچہ ہم اجرت ادا کر رہے ہیں، اس کو پہلے تعبیر کیا احسان سے، اور احسان کی جزا یاد رکھیے گا، حل جزا الاحسان الا الاحسان، خود قرآن کی آیت، توجہ کریں، واقعاً کیا لطافت ہے، کیا خود قرآن کہہ رہے ہیں، حل جزا الاحسان الا الاحسان، مگر کوئی احسان کا بدلہ دے سکتا ہے احسان کی شکل میں؟ نہیں دے سکتا ہے۔ خداوند متعال ہمارے عمل کو، سب سے پہلے اس عمل کو اجرت سے تبدیل کیا احسان میں، اور پھر احسان کی جزا قرار دے رہا ہے، اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جزا الاحسان ممکن نہیں ہے۔ یعنی گویا خداوند متعال، دیکھیں بعض، اب میں چلے وہ روایت جو میں پڑھنے والا نہیں تھا، اب میں آپ کے خلاف، آپ کی خدمت میں اس روایت کا صرف ایک جملہ بیان کر دوں کہ دیکھیے، یہ ہے سجدے کی اہمیت، واجب سجدہ۔ آپ کی خدمت میں نے کچھ روایتوں کی طرف اشارہ کیا کہ مثلا جو نماز کے بعد کا جو واجب سجدہ، نہیں واجب نماز کے بعد کا سجدہ، نماز کے بعد جو سجدہ انجام دیا تھا، میں نے بعض روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کی، مفہوم کہ جب کوئی شخص نماز کے بعد سجدہ انجام دیتا ہے تو نماز کی جو کمی ہے، نماز کی جو شارٹیج ہے، نماز میں جو کمی رہ گئی، کس اعتبار سے کمی؟ صحت کے اعتبار سے نہیں، فقہی اعتبار سے نہیں، قبولیت کے اعتبار سے۔ اور میں نے فرق بیان کیا تھا کہ صحیح الگ ہے، قبول ہونا الگ ہے۔ قبولیت کے اعتبار سے جو کمی رہ گئی، سجدہ اس کمی کو پورا کرتا ہے، سجدہ اس کمی کو پورا کرتا ہے۔ صحیح، یہ آپ کی خدمت میں چند روایت بیان کی تھی۔ ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے کہ خدا نے متعال، یعنی میں نے کہا نا آپ کی خدمت میں، یہ تو ہم پر واجب ہے، بندگی کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے، لیکن اس کے باوجود ذرا آپ دیکھیں روایت کا جملہ ہے کہ جب انسان خوب روایت کا جملہ ہے، درود پڑھنے تو مجھے اگر وہ روایت مل جاتی ہے تو میں نہیں، اب وہ جب روایت پڑھنے کا ارادہ کر لیا تو آپ کی خدمت میں روایت پڑھ دوں۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام نيمي دي مليورات سلام. جو روایت میرے ذہن میں اسی کو میں بیان کر دیتا ہوں، ویسے بھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ روایت پڑھوں. توجہ کریں، جب بندہ خدا نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کرتا ہے، خداوند متعال اپنے ملائکہ، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی کہا تھا کہ خدا جب خوش ہوتا ہے پھر اپنے ملائکہ سے فخر و مباحت کرتا ہے، یہ انداز بھی ایک فخر و مباحت والا انداز ہے، کیونکہ یہی فرشتے تھے نا آیت کے مطابق، کہ جب فرشتوں نے ایک سوال پیش کیا تھا، جب خدا نے کہا تھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعلوا من مثلا یسفک الدماء و یفسد فی الارض و یسفک الدماء، کہ خدا تو ان لوگوں کو خلیفہ بنا رہا جو زمین پر یہ کریں گے وہ کریں گے. اب خدا فخر و مباحت کر رہا ہے، فخر و مباحت کر رہا ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تم ہی کل اشکال کر رہے تھے نا اس بندے کے پر، آج دیکھو میرے بندے کو دیکھو. اب یہاں پر خدا سوال کر رہا ہے، اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے، کہا کہ بتاؤ جو شخص اپنے فریضے کو ادا کرے، اور میرا فریضہ ہے ادا کرنے کے بعد میرا ہی شکر ادا کرے، یعنی خدا اس کو سمجھ، خدا اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، گویا ہم خدا کو خدا کے اوپر احسان کر رہے ہیں. میں نے کہا نا یہ احسان نہیں ہے، یہ تو بندگی کا تقاضا ہے، لیکن خدا ہماری اعمال کو احسان سے تلقی کرتا ہے، احسان شمار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ پر احسان کیا، اگرچہ خدا کے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا، خدا بے نیاز ہے، خدا اللہ الصمد بے نیاز ہے، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کمال تک پہنچانا چاہتا ہے بندے کو، بندے کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. خدا فرشتوں کو جمع کرتا ہے، کہا کہ یہ بندے نے اپنے فریضے کو انجام دیا، اس کے بعد میرا شکر ادا کر رہا ہے، اب بتاؤ میں اس کے بدلے میں کیا دوں اسے. فرشتے نے کسی نے کہا جنت دے، کہا کہ تو اسے راضی ہو جا، کسی نے کہا جنت دے، کسی نے کہا کہ تو اس کے لیے کافی ہو جا سارے امور کے لیے، سارے کاموں کے لیے. دیکھیں یہ ہے، خدا کافی ہے، قرآن کا کہنا، روایتوں کا کہنا، کہ بندوں کے کاموں کے لیے خدا کافی ہے، اسی کو کہتے ہیں توکل، کہ ہم اپنے خود سارے کام خدا کے سپورٹ کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے، سوتے نہ رہیں، قلبی لحاظ سے سارے امور کو خدا کے سپورٹ کرتے ہیں. بہرحال بس آپ توجہ کریں، خدا سوال کر رہا ہے، خدا تو اپنی رحمتوں کو نازل کر، خدا تو یہ کر، خدا تو وہ کر، آخر میں فرشتے کہتے ہیں کہ خدا اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں، جتنا تم نے ہمیں پڑھایا تھا اتنا ہی ہے ہمارے پاس. اب توجہ کریں، خدا کیا کہتا ہے، خدا کہتا ہے اس کے جواب میں، کیا کہتا ہے فرشتوں سے، کہ جس طرح اس نے میرا شکریہ ادا کیا میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں گا. خدا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے جو کچھ کیا سب سے پہلے بندگی کا تقاضا تھا، تیرے حق مولویت کا تقاضا تھا، تیرے مولا ہونے کا تقاضا تھا، جو کچھ کیا تیری طاقت اور قدرت سے کیا، تیری توفیقات سے کیا، سب کچھ تیری جانب سے تھا. یہ ہے خدا کا کرم، یہ ہے ہمارا خدا. بس وَلَيَجْزِيَنَّ اللَّهَ ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ. اس کے بعد وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، پہلا شکر ادا کیا کہ اس نے ہم کی توفیق دی، دوسری خود امام سجاد علیہ السلام دوسری حمد کر رہے ہیں، والحمد للہ الذی ہبانا بدینہ واختصنا بملتہ. دیکھیں یہ ایک آہستہ آہستہ ہیومینٹی کا جو ایک کنسیپٹ ہے کہ ہر شخص صحیح ہے، یہ دعا کا یہ جملہ واضح طور پر دیکھو اس تھاٹ کو جو وہ ڈینائی کرتا ہے، اس عقیدے کا انکار کرتا ہے. اور بہرحال الحمدللہ، مجھے معلوم میرے سننے والا مجھ میں کہ تصور میں تک ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ضروری ہے اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، कि खुदा का एक दीन है। ऐसा नहीं कि हर इंसान बराबर है, हां बराबर हो सकते हैं किसी और एंगल से, दीन के एतबार से बराबर नहीं है, शरीयत के एतबार से बराबर नहीं है। अब यहां पर इमाम फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की तारीफ है, वाकई खुदा की तारीफ है, खुदा की हमदे है, हजारों हमदे इस बात के ऊपर कि खुदा ने हमें अपना दीन की हिदायत दी और अपनी मिल्लत और अपने मजहब की से मखसूस करार दिया, हमें मुल्हिदीन में नहीं करार दिया, हमें काफिरों में नहीं करार दिया, हमें खदी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर नहीं करार दिया, हमें अमीरुल मोमिनीन और आले अली की विलायत से दूर नहीं करार दिया। अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, यानी वाहिद हम हैं जो खुदा की इस नेमत के ऊपर हैं, तो नहीं शुक्र अदा करना है। वो आपकी खिदमत में, और मैं अक्सर ये गदीर की गुफ्तगु में भी कहता हूं कि 100 मर्तबा तस्बीह है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुत्तवस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब, या 100 मर्तबा दूसरे अल्फाज के जरिए से खुदा की हमद है। अब ये जो है वो खुदा की हमद, और सबसे बड़ी चीज जिस पर खुदा की हमद है वो यही है कि खुदा ने तौहीद का अकीदा दिया, रिसालत का अकीदा दिया, विलायत का अकीदा दिया, बरात दुश्मनान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का अकीदा दिया। खूब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हबाना लिदीनिही वख्तस्सना बिमिल्लतिही, मिल्लत यानी वही दीन, वसब्बलना फी सुबुल एहसानिही, और खुदावंद मुताले सबला सबला सीन बेलाम, किसको कहते हैं, रास्ता तरीक। एक जकात के बाब में, जिन लोगों को जकात दी जाती है उनमें एक गुरु है इब्नु सबील, यानी रास्ते के बेटे। रास्ते के बेटे यानी क्या मतलब, रास्ते के बेटे यानी जो रहमुंदे लोग हैं, जो मुसाफरत में सफर में गुम हो गए, मालो दौलत लुट गया, तो उसको कहा जाता है इब्नु सबील। सबील कहते हैं रास्ता। सबना खुदा ने मुताल ने हमें रास्ता करार दिया, फिर सुबुल एहसान है, अल्लाह के एहसानात के रास्तों में से एक रास्ता करार दिया। क्यों, लिनस्ल कहा बिमन नहीं इला रिजवाने, देखिए एक दूसरे से अटैच है सारी चीजें। ये दीन के बाद इस दीन पर पैरवी करना और उसके बाद खुदा की रिजवान का हासिल होना। खुदा की रिजवान क्या है, खुदा की रिजा क्या है, खुदा की रिजवान और खुदा की रिजा ये है, वादल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदनिन وَالرِّزْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ। توجہ کریں، اللہ کی رضا کتنی اہم ہے، اللہ کی رضا کا مقام کیا ہے، یہ قرآن کی آیت، وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، خداوند متعال نے مومن و مومنات سے وعدہ کیا، جنات کے वादा किया कि तजरीफियल अनहार खालिदीना फिया, जिसके नीचे नहरें बह रही है, जिसमें हमेशा हमेशा रहेगा, मसाकिना तय्यबतन, जिसमें पाक व पाकीज़ा मस्कन होंगे, फिर जन्नत अदनिन, खुदा की जन्नत में, और उसके बाद का वर्रिज़वानुम अकबर, वर्रिज़वानुम मिन अल्लाह अकबर, ये तो हो गई जन्नत। जन्नत से बढ़कर कोई चीज है उसको फरमाते हैं वो क्या, वो है रिजा इलाही। इसीलिए अगर मैं इश्तबा ना करूं, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि की हदीस है कि इबादत का सबसे आला तरीन दर्जा एक तो ताजिरों वाला है, एक गुलामों वाला है, एक जन्नत की लालच में है, एक जहन्नुम के खौफ से, एक अल्लाह की रिजा के खातिर है। कुरान की आयत भी बयान कर रही है कि जन्नत से बढ़कर जो मकाम है वो है रिजवान इलाही, रिजा इलाही, رضوانو من اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے, سب سے بڑھ کر ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی فوز عظیم ہے. فوز کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی. ہم ممکن جنت کے لیے عبادتوں کو انجام دی تو کامیاب ہو گئے, جہنم کے خوف سے اگر عبادت کو انجام دیا کامیاب ہو گئے, لیکن فوز عظیم کب حاصل ہوگا؟ جب خدا کی رضا کے لیے ہو. واقعا مشکل کام ہے خدا کی رضا کے لیے. بس توجہ کریں, امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اس دعا میں کہ خدا نے یہ ہمیں توفیق دی کہ ہم خدا کی حمد کریں, کہ ہمیں کس بات کے اوپر حمد؟ کہ خدا نے اس کا اپنا دین عطا کیا, اپنی ملت سے ہمیں مخصوص قرار دیا, اپنے راستوں پر چلایا تاکہ اس پر چلتے ہوئے خدا کی رضوان حاصل ہو جائے. نہیں کہا بلکہ اس پر چلتے ہوئے اسی کی منت اور احسان اور اس کی ہی عطاؤں کی وجہ سے ہم خدا کی رضوان تک پہنچے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یاد رکھیے گا, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا اگر کوئی کمال ہے تو وہ صرف توجہ ہے. اگر ہم جتنی توجہ کریں گے اتنا ہی کمال حاصل ہوگا, باقی سب اس کی عنایتیں ہیں, باقی سب اس کی عطائیں ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ بحسب ظاہر جہاد کا معنی کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا, کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو راستے, ہم ان کو ہدایت دیتے. جہاد سے مراد وہی توجہ ہے کہ ہم آئے ایک قدم آگے بڑھیں, باقی راستوں کی ہدایت دینا, باقی سارے کام خدا کے کام ہیں. لِنَسْرَتَهَا بِمَنِّ إِلَى رِضْوَانِهِ, کیسی حمد؟ حمدن يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَيَرْضَى بِهِ عَنَّا, کیسی حمد؟ یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا, لیکن آپ نے توجہ فرمایا کہ بندگی کا مقام اور بنگے بندگی کی منزلت کیا ہے. یاد رکھیے گا, بندگی نہیں کہ ہم بندگی کریں خدا کے اوپر منت اور احسان کے ذریعے, یہ بندگی نہیں ہے, یہ عبادت منہ پہ مانی جائے گی. بندگی وہ ہے کہ جو انسان سب کچھ دینے کے بعد بھی, سب کچھ دینے کے بعد بھی یہ کہے کہ اللہم تقبل منا قربان الخلیل, خدایا ہماری قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور یہ کون ہے؟ یہ ہے ام المصائب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, کہ جب یزید نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو جب تانا دیا نا تو پہلا جملہ کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا. یہ ہے معرفت کا وہ لیول, ما رأیت الا جمیلا, خدا کی جانب سے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا. جب خدا کا تذکرہ ہو تو ساری عنایتیں اس کی طرف سے, جب اپنا تذکرہ ہو تو کہے اللہم تقبل منا قربان قلیل, خدایا ہماری قلیل سی قربانی کو قبول فرما. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا جیسا اگر پیٹ بھرا انسان آسائش میں, سکون میں, آرام میں پیٹ بھی بھرا ہو, پانی سے بھی سیراب ہو, نہ بچے کی کوئی مصیبت دیکھی, نہ گھر کی کوئی مصیبت دیکھی, کسی مصیبت کو نہیں دیکھا, اگر وہ کہے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی نشانی قاسم کا پامال لاشا دیکھا ہو, جس نے اپنے 18 سال کے اکبر کے جگر میں کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل دیکھا ہو, جس نے 6 مہینے کے اصغر میں 3 بھال کا تیر دیکھا ہو, اور جو زینب کبریٰ, وہ زینب کبریٰ جو ہر نماز سے پہلے, روایت کا جملہ ہے, زینب شہزادی زینب حسین کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ زینب نماز میں اللہ کی عبادت کو انجام دینے سے پہلے حسین کی زیارت کرتی تھی، اس لیے کہ زینب کو چین نہیں آتا تھا، زینب کو سکون نہیں آتا تھا جب تک زینب کبریٰ حسین کی زیارت نہ کر لے. لیکن ہاں، زینب کبریٰ نے ان تمام مصیبتوں کے ساتھ سب سے بڑی جو مصیبت دیکھی وہ اس وقت دیکھی جب تلے زینبیہ پہ کھڑی ہے اور ایک مرتبہ کیا دیکھا، شمر ملور حسین کے سینے پر سوار ہے. اللہ اللہ، کوئی زینب کے جگر سے پوچھے، کوئی زینب کے دل سے پوچھے، زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی، زینب کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی. ارے نانا کا نواسا ہے، علی فاطمہ کا بیٹا ہے، ایک مرتبہ شمر ملون حسین کے سینے پر سوار ہے، سر پر 12 ضربے لگاتا ہے، ایک مرتبہ سر حسین کو کاٹنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ زینب کبریٰ عمر سعد سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے عمر ساتھ میرا ماجا یا ذبح کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، اور عجب نہیں ایک مرتبہ تلے زینبیہ سے مدینے کا رکیا، نانا رسول اللہ ذرا تشریف لائیے، ارے جس حسین کے گلوں کو آپ بوسا دیا کرتے تھے آج حسین کے گلے پر شمر کا خنجر ہے، ذرا تشریف لائیے. واہ محمد، واہ علی، واہ حسین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ. جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، خداوند تو یہ اس عظیم مہینے کی عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، اس کی رحمتوں و برکتوں کا واسطہ دیتے ہیں، اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں. جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، روزی رزق کی مشکلات میں، گھریلو مسائل، دفتری مسائل، مختلف مسائل میں گرفتار ہے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، خداوندہ بحق محمد و آل محمد، خداوندہ اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ، خداوندہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار ہیں، ان کی مشکلات کو دور فرما. خداوندہ حاضر مجلس مومن مومنات کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. جو مومن مومنات بیمار ہیں، بہت سارے مومنین COVID-19 کی بیماری میں گرفتار ہیں، ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، خداوند تو یہ واسطہ دیتے ہیں. بہت سارے مومن مومنات نے التماس دعا، التماس صحت کے لیے کہا ہے، خداوند تو یہ واسطہ دیتے ہیں. سید سجاد کی غربت کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، خداوند تو یہ اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ دیتے ہیں. خداوندہ جو مومن و مومنات دنیا بھر میں جہاں بیمار ہے، بالخصوص جن کے لیے خصوصی طور پر التماس دعا، التماس صحت کے لیے کہا گیا، خداوندہ بحق محمد و آل محمد، خداوندہ تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوندہ تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کے محرومین، کل محروم مومن و مومن و مومنات کی مغفرت فرما. خداوندہ تو واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. جو مومن مومنات بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوندہ یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. اس مہینے کی تمام رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ تیرے واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے میں تیری رضا کو، تیری مغفرت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ تو نے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، خداوندہ ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو بند نہ فرمانا. خداوندہ تو نے اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، خداوندہ تو ہمارے لیے کبھی بھی جہنم کے دروازے کو مت کھولنا. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. اپنی آخری حجت امام عصر زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب، مولانا ابن حسن نجفی صاحب، استاد ستے جعفر زیدی صاحب، مروم حسن سلام، عباس چاچا، لال توراب شاہ، کل مومن و مومنات علماء کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. مروم حسن سلمان، عباس چاچا، لال توراب شاہ اور کل مروم مومن و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى وأن جاءه الأعمى وما فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن